نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة النور کی آیات بینہ کی تفصیل اور تشریح کا سلسلہ گزشتہ کئی اتوار سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. آج کی نشست میں جو دو آیات بینہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے اہل ایمان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کرو، شیطان کی پیروی نہ کیا کرو، شیطان کی اتباع نہ کیا کرو. شیطان کی پیروی اور اتباع سے اس جگہ پر کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ شیطان کی پیروی ہے. ہر وہ راستہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا نقش قدم ہے، چاہے وہ رسم و رواج ہوں، چاہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل ہوں، اور چاہے کسی بھی قسم کا راستہ ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف ہے، تو یقیناً وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے. پھر ارشاد فرمایا، سنو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. سنو، جو آدمی بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان اسے بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور شیطان اسے گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے. کبھی وہ خیر کی بات تمہیں تلقین نہیں کرتا، کبھی وہ خیر کا خیال تمہارے دل میں نہیں ڈالتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے دلوں میں وہ برائی ہی اور وسوسے اور غلط خیال ہی ڈالے گا، اس لیے تم شیطان کی پیروی نہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اتوار کے درس میں اور بیان میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ نیک اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم سے اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان خاتون پر تہمت نہ لگائے، برائی کی، بے حیائی کی تہمت نہ لگائے، اور اگر کوئی بے حیائی اور برائی کی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزاؤں کا بیان وہ بھی آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اسی کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلمان پر تہمت لگانا یہ شیطان کی پیروی ہے، اس لیے کہ شیطان مسلمانوں کی عزت نہیں چاہتا، شیطان مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. تو ارشاد فرمایا تم شیطانوں کی پیروی ہرگز نہ کرنا، گویا کوئی بھی آدمی کسی مسلمان خاتون پر بے حیائی یا برائی کی تہمت لگاتا ہے یا مسلمان مرد پر بے حیائی اور برائی کی تہمت لگاتا ہے تو یقیناً یہ انسان شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کسی عزت کو پامال کرتا ہے تو یہ بھی شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کو گالی دے کر اور برے الفاظ کہہ کر اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے تو اس کو بھی شیطان کی پیروی کہا گیا۔ اور ارشاد فرمایا دیکھو جو بھی تم میں سے شیطان کی پیروی کرے گا شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، شیطان تمہیں نافرمانی کا حکم دے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، شیطان تمہیں فحشا کا حکم دیتا ہے۔ فحشا کا ترجمہ اردو میں بے حیائی سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مقدس میں جہاں جہاں لفظ فحشا آتا ہے، فحشا سے مراد بے حیائی، ہر وہ کام کہ عقل بھی جس کو برا تسلیم کرتی ہے۔ اسلام نے تو برا کہا ہی ہے، انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ برا ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ فحشا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ فحشا، یہ بے حیائی کہلاتا ہے۔ کسی کی عزت کو داغدار کرنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹے الزامات لگانا، یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا شیطان تمہیں ان بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، والمنکر اور نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے۔ نافرمانی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کو کوئی چھوڑے گا تو یہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ نماز کا ترک کرنا نافرمانی ہے، یا ہر وہ کام جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، جو آدمی اس کام سے باز نہیں آتا، نہیں روکتا، تو وہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں بے حیائی کا اور نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اگر اللہ پاک کا فضل اور اللہ کا احسان تمہارے اوپر نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، کہ تم میں سے کسی کا تزکیہ، کسی کا دل کسی دوسرے کے معاملے میں صاف نہیں ہو سکتا۔ کیا معنی؟ کہ معاشرے میں جہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو جاتی ہے، بہتان تراشی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کے متعلق برا بول اور برا جملہ کہہ دیتا ہے، تو معافی تلافی کے بعد دل صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ دلوں کا صاف کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جو آدمی اخلاص سے معافی تلافی کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ جو اخلاص کے ساتھ کسی سے معذرت کر لیتا ہے، معافی کر دیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر بھی بڑا ایک عجیب ہے اور ایک واقعہ ہے۔ گزشتہ اتوار میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت جب لگی، تو اس تہمت میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا جو کھلم کھلم منافق تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، کسی کسی درجے میں کہیں کہیں اسلام کی حمایت بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مزاج ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بولنا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف باتیں کرنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ منافق تھے، ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی۔ اس تہمت کے نتیجے میں یہ بھی ہو گیا کہ کچھ سیدھے سادھے مسلمان بھی شکار ہو گئے، اور ان کی زبانوں سے بھی کوئی کلمات نکل آئے۔ کچھ کلمے سیدھے سادھے جو مسلمان تھے، انہوں نے بھی کچھ کلمے بول دیے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ناسمجھی کی بنیاد پر، سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ جملے کہہ دیے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ رشتے میں بھانجے تھے، قریبی تھے، ایک غریب نادار مفلس آدمی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذاتی مال میں سے ان کے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے، انہیں خوب عطا کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی کچھ کلمہ نکل گیا اس قسم کا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اتر آئی, وہ آیات مقدسہ اتری, یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں, اور اب وہ لوگ کہ جنہوں نے الزام لگایا تھا, تہمتیں لگائی ہیں, جملے کہے ہیں, انہیں وہ سزائیں دی گئیں, ان پر حد نافذ کی گئی, اور وہ حد وہی ہے کہ 80-80 کوڑے لگائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو جاری فرمایا. لیکن اس کے بعد فطرتی بات ہے کہ آدمی کا دل میلا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا احسان کر رہا تھا اور اس نے میری بیٹی کے متعلق کیوں یہ کہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ خیال تو آیا, اور جو خرچ تھا وہ خرچ بند کر دیا, اور یوں کہہ لیجئے کہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کچھ بھی اسے نہیں دوں گا, میں نہیں خرچ کروں گا. اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان تمہیں اکسائے گا, ورغلائے گا رشتہ داریوں کے بارے میں, قرابت داریوں کے بارے میں, لیکن اگر کسی تمہارے رشتہ دار نے کوئی غلطی کر لی اور غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا, آپ سے معذرت کر لی, معافی مانگ لی, تو جب اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے تو تم بھی اسے معاف کر دو, تم بھی اسے معاف کرو, درگزر سے کام لو. اور معاف ولیعفو ولیصفحو, قرآن کہتا ہے ولیعفو, معاف بھی کرو اور درگزر بھی کرو, اسے ملامت نہ کرو, ملامت نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ جناب جب بھی وہ سامنے آئے تو تم اسے طعنہ دو, تم وہی تو ہو, تم نے یوں کہا تھا, تم نے یہ کیا تھا. آج ہمارے معاشرے میں ہے ایک آدمی آپ سے معذرت بھی کر لیتا ہے, اعتراف بھی اپنے جرم کا کرتا ہے, اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیتا ہے, لیکن جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں وہ ماضی سارا یاد آ جاتا ہے, ماضی کی باتیں ساری یاد آ جاتی ہیں, 4 سال 5 سال 10 سال پرانی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں, ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں, ایسا نہ کرو. اہل فضل نیک لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, بڑے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے. اللہ والے ایسا نہیں کیا کرتے, وہ درگزر کیا کرتے ہیں, وہ معافی کر لیا کرتے ہیں, وہ اپنے دل کو صاف کر دیا کرتے ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, کہ اہل فضل نیک صلحاء متقی لوگ, تقوی والے جن کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہے, جو اللہ پاک سے اپنا ربط اور تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قسم کھا لے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے. انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے, انہیں ہرگز قسم نہیں کھانی چاہیے. ایو تو اولی القربا, کے قرابت داریوں کا وہ خیال رکھے, اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کو وہ عطا کریں, انہیں ہرگز قسم نہیں کھانی چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بخشش اور مغفرت کر دے. جب یہ آیت اتری تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری ارشاد فرمایا, احساس ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں آئی ہے, میرے بارے میں آئی ہے. آج اگر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے, نصیحت کرتا ہے, تو ہم 10 تاویلیں کر کے لے آتے, ارے میری مراد اصل میں یہ ہے, میرا مقصد اصل میں یہ ہے, میری مراد اصل میں یہ ہے. نہیں, وہاں یہ نہیں کہتے تھے کہ میری مراد یہ ہے, میرا مقصد یہ ہے. بس اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, صراحتاً اس میں بات ہو گئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, بس میری غلطی ہے, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میری بخشش اور مغفرت ہو جائے. اللہ کی طرف سے سوال آیا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بخشش کرے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس موقع پر اپنے غربا اور اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرے گا تو اللہ پاک کی مغفرت اور بخشش رک جائے گی, اللہ پاک اسے معاف نہیں کریں گے. جب یہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا تو اللہ پاک بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. تو جب یہ آیت اتری تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بخشش اور مغفرت ہو جائے. واللہ غفور الرحیم, فرمایا اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھانجے کو, جن کو خرچ جو دیا کرتے تھے, بلایا اور خرچ دوبارہ سے بحال کیا, اور نہ صرف بحال کیا بلکہ دگنا کر دیا, دگنا کر دیا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ خرچ میری موت تک بند نہیں ہوگا, چلتا رہے گا. اور آخر دم تک اس کا وہ خرچ دیتے رہے، گو کہ وہ صاحب وسعت بھی ہوگے، صاحب مال بھی ہوگے، حیثیت کے قابل ہوگے، اس قابل ہوگے، لیکن پھر بھی کہ اللہ پاک نے جب مجھے کہا کہ تم بخشش نہیں چاہتے ہو تو میں بخشش چاہتا ہوں، پھر ہمیشہ ہمیشہ ان کا خرچہ باہر رکھا، اور جو قسم کھائی تھی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا، قسم کھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا، تو جب مسلمان کوئی قسم کھا لیا کرتا ہے تو قسم کا کفارہ اس کے ذمے لازم ہوتا ہے، کسی کام جائز کام کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اگر وہ کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ آتا ہے، اور چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ خرچ اپنے اس بھانجے پر فرض اور واجب نہیں تھا، خرچ واجب اور فرض کون سا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی پر خرچ کرے، یہ اس کے ذمے لازم ہے، اپنے نابالغ بچوں پر خرچ کرے، یہ آدمی کے ذمے لازم ہے، اور والدین اگر مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان پر خرچ کرنا یہ لازم اور واجب ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اقربا اور رشتہ داروں میں سے کسی متعین رشتہ دار پر خرچ کرنا اس کے لیے لازم اور واجب نہیں ہے، اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لازم اور واجب نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے انداز بھی اسی طرح سے اختیار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اہل فضل کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اچھے لوگوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اخراجات بند کر دیں، اچھے لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ صلح رحمی کریں، وہ دیتے رہیں، تمہارے ساتھ کوئی تعلق توڑ رہا ہے، برا کر رہا ہے، بد سلوکی کر رہا ہے، ہمیں تو حکم ہے حسن سلوک کا، ہمیں تو حکم ہے نیکی کرنے کا، ہمیں تو حکم ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ہمیں تو حکم ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ایمان کی بنیاد ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، ان تین باتوں کو پورے اسلام کا خلاصہ بتایا گیا، ان تین باتوں کو پورے اخلاق کا خلاصہ بتایا گیا، جس آدمی نے ان تین باتوں پر عمل کر لیا وہ با اخلاق ہے، صل من قطعک جو تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلمک جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے ظلم کرے اس کو معاف کرتے جاؤ، اس کو معاف کرتے جاؤ، معاف کرنا فرض نہیں ہے، احسان ہے، نیکی ہے، صل من قطعک جو قطع تعلق کرتا ہے، آپ سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا، آپ سے تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا، آپ کے ذمے لازم نہیں ہے، آپ نہ کیجئے، آپ بول لیجئے، سامنے آ جائے بات کر لیجئے، لیکن آپ کے ذمے لازم اور واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں جائیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ بتایا، اعلیٰ درجہ اخلاق کا یہ بتایا کہ اگر یہ نہیں آتا، یہ تعلق توڑتا ہے تو آپ جوڑیں، واعفو عمن ظلمک جس نے آپ پر زیادتی کی ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے، معاف کرنا یہ بڑے اخلاق ہیں، واحسن الی من اساء الیک یہ اخلاق کا سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اعمال کر کے دکھائے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ پاک نے نبی اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، اسلام ایک عمارت سمجھیے، قرآن مقدس کی آیات میں جہاں ایمان اور اسلام کو ذکر کیا اللہ پاک نے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں اسلام کی بنیادیں ذکر فرمائی ہیں، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دل سے اقرار کرنا یہ ایک بنیاد ہے اسلام کی، اقامت الصلاح نماز کا قائم کرنا بنیاد ہے، و ایتاء الزکاہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ایک اسلام کی بنیاد ہے، و صوم رمضان رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، و حج البیت ان استطعت الیہ سبیلا بیت اللہ کا حج کرنا صاحب وسعت پر یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، ان پانچ چیزوں کو اسلام کی پانچ بنیادیں کہا گیا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پانچ ستون ہیں، صرف ستونوں پر عمارت نہیں کھڑی ہوتی، صرف بنیادوں پر عمارت نہیں کھڑی ہوتی، آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سارے اقراری ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ جو یہاں تشریف فرمائے ہیں سب نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے اگر اللہ پاک نے مال دیا زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے رمضان المبارک آتا ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صاحب حیثیت ہے تو حج بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بنیادیں ہمارے پاس موجود ہیں. اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو عمارت ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو چار دیواری ہے عمارت، اس عمارت کی بنیادیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ صرف بنیادوں سے، صرف ستونوں سے عمارت مکمل ہو جایا کرتی ہے جب تک اس عمارت پر چھت نہ ڈالی جائے، جب تک اس کی چار دیواری نہ کی جائے، جب تک اس کی کھڑکیاں اور دروازے مکمل نہ ہوں؟ ایک شخص ہسپتال بناتا ہے تو یقیناً ہسپتال کی کچھ علامت ہوا کرتی ہے. مسجد ہے، مسجد کی علامت اور پہچان ہے، منارہ مسجد کی ایک علامت ہے، محراب مسجد کی ایک پہچان ہے، لاؤڈ اسپیکر کا اوپر لگا ہوا ہونا ایک مسجد کی ایک علامت پہچان ہے، مسلمان دیکھ کر اسے پہچان لیتے ہیں. آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پانچ چیزیں اسلام کی علامتیں بتائی ہیں کہ اسلام کی یہ علامتیں ہیں، یہ بنیادیں ہیں، یہ علامتیں ہیں. لیکن اسلام صرف یہی پانچ نہیں ہیں، اسلام اور بھی ہے، یہ بنیاد ہے. صرف انہی پانچ چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے، صرف انہی پانچ چیزوں کا نام دین نہیں ہے، صرف انہی پانچ چیزوں کا نام مذہب نہیں ہے. اب دیکھو چھت کہاں سے آئے گی؟ اسلام کی بنیاد ہے، ستون کھڑے کر دیے، چھت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ پاک نے اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی تکمیل کروں، اسلام کی تکمیل کروں. تو جب تک اخلاق نہیں آئیں گے اس وقت تک اسلام کی چھت نہیں آئے گی، وہ اسلام کی چھت نہیں آئے گی. اور وہ اسلام، یا یوں کہہ لیجئے وہ عمارت جو بغیر چھت کے ہو، اس کے اندر آپ سردی اور گرمی سے نہیں بچ سکتے، اس میں آپ سکون اطمینان راحت سے نہیں رہ سکتے جو عمارت بغیر چھت کے ہو. بالکل اسی طرح سے یہاں مثال لیجئے، اگر ایک شخص کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق اعلیٰ کا وہ مالک نہیں ہے، وہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری بھی ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوا. تو کامل ایمان اور اسلام کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک، کہ جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، معاف کرو. جو زیادتی کرے معاف کرو، ظلم کرے معاف کرو، جو زیادتی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کرتے چلے جاؤ، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اور سنیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی اصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ صلہ رحمی. یہ بڑا اعلیٰ درجہ اخلاق کا بتایا. تو ان دو آیات بینات کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور پھر اس پس ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ معاملہ کوئی معمولی نہیں تھا، کتنا سنگین معاملہ تھا، کتنا رنجش والا معاملہ تھا کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے انسان کا دل کتنا کبیدہ خاطر ہوتا ہے، آدمی کو کس قدر اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا ارشاد فرمایا کہ بس آج کے بعد میں اس خرچے کو دگنا کر دوں، اور مرتے دم تک وہ دگنا رہا، اور پھر اسی طرح سے اور احسانات کرتے رہے، اور احسانات کرتے رہے. تو صحابہ کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ اللہ پاک کی جانب سے جو حکم آ جاتا اس حکم کو پورا کرنے میں ایک ذرہ تأمل نہیں کرتے تھے، فوری اس حکم کو بجا لاتے تھے. شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو کچھ مجالس ایسی تھیں کہ جن مجالس کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا، ایک آواز لگانے والے میں نے مدینہ منورہ میں آواز لگائی، منادی آواز ہوئی الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام کر دی گئی ہے. تو یہ آواز لگنی تھی کہ ایک مجلس سے چند لوگ اٹھے، سنو بھائی کیا آواز آ رہی ہے. بتانے والے نے بتایا کہ یہ آواز آئی کہ ان الخمر قد حرمت، کہ شراب کی حرمت آ چکی ہے، حرام ہو گیا ہے. تو جس جس کے ہاتھ میں جو پیالہ، جو گلاس، جو برتن تھا وہاں ہی اس نے پھینک. یہ نہیں سوچا کہ چلو کل سے ایسا کریں گے، نہیں، اسی وقت سے اللہ کا حکم آنے کے بعد اب ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، گنجائش نہیں بنتی کسی طرح سے کہ ہم اس کے کسی قسم کی قیل و قال کریں، فوراً اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا۔ حجاب کی آیت جب نازل ہوئی، پردے کی آیت جب نازل ہوئی، سبحان اللہ، کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے گھروں سے نکلی ہوئی تھیں اور بغیر حجاب کے چہرے کا پردہ کیے بغیر نکلا کرتی تھیں، اس لیے کہ رواج تھا، اس پر حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، آیت نہیں اتری۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی، یا ایو نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیں۔ بس اس آیت کا اترنا تھا، آواز آئی، کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی، پوچھا گیا کیا آواز ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آواز ہے کہ حجاب کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ جو جو خاتون جہاں جہاں گئی ہوئی تھی انہوں نے اپنے گھروں سے چادریں منگوائیں یا وہاں ہی سے چادریں لیں اور چہروں کو ڈھانپا اور واپس اپنے گھروں کے اندر آئی۔ یہ نہیں کہا کہ چلو آج کے بعد جب ہم نکلیں گی تو با حجاب ہو کے نکلیں گی، با پردہ ہو کے نکلیں گی، نہیں، اسی وقت سے عمل شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، مسلمان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، ماؤں بہنوں کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اللہ کا جو حکم آ گیا ہے اس حکم میں اپنی عقل کے گھوڑے انسان نہ دوڑائے، بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، میں ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں، میرا جی مانے نہ مانے، خواہشات مانے نہ مانے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میرے اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں دین لے کر آیا ہوں۔ انسان کے اندر ایک قوت ایمانی ہے، ایک انسان کے اندر اپنے ارادے کی قوت ہے، اور ایک طرف خواہشات کا غلبہ ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے کہ بغیر حجاب بغیر پردے کے رہا جائے، آزادانہ زندگی گزاری جائے، یہ نفس کی خواہش ہے، اور ہر وہ نفس کی خواہش انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ پردہ کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، جی نہیں چاہتا، اور زبان کو قابو میں رکھنے کا جی نہیں چاہتا، یہ نفس کے خلاف ہے، جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے، غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے، لان تان کرنے کو جی چاہتا ہے، زبان سے بےہودہ کلمے کہنے کو جی چاہتا ہے، کسی محفل میں کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی بات آ گئی تو جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بولوں، یہ سب نفس کے تقاضے ہیں، اور یہ سارے نفس کے تقاضے انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ سب نفس کی خواہشات ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اب ایک اندر سے نفس کا تقاضا اور نفس کی خواہش اندر سے اٹھی، اور دوسری طرف ایمانی کیفیت ہے، ایمانی قوت ہے، اب مقابلہ ہے ایمانی قوت کا اور نفس کی خواہش کا۔ اگر نفس کی خواہش غالب آ جاتی ہے اور ایمان کی قوت مغلوب آ جاتی ہے تو یہ انسان گناہ کر بیٹھے گا، یہ وہ نافرمانی کر بیٹھے گا، دل میں خیال آیا کہ یہ برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہش اس کے پاس جو ہے، نفس کی خواہش وہ غالب ہے اور ایمانی طاقت اس کے پاس مغلوب ہے۔ اذان ہو گئی ہے، اذان کے بعد اسے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نفس کہتا ہے کہ نہیں، جس کام میں لگا ہوا ہوں تھوڑا سا اور کر لیتے، کوئی محفل لگی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے اور اس میں بات چیت ہو رہی ہے، جی چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ تھوڑی سی مجلس چلتی رہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، یہ نفس کی چاہت ہے، اور ادھر ایمانی قوت اور طاقت یہ کہتی ہے کہ نہیں، تجھے کام چھوڑنا چاہیے اور اللہ پاک کے حکم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تقابل اور مقابلہ آ گیا نفس کی خواہش کا اور ایمانی طاقت اور قوت کا۔ اگر ایمانی طاقتور ہوئی، مضبوط ہوئی، تو یہ غالب آ جائے گی انسان کی نفسانی خواہشات پر، اور آدمی فوراً ان کاموں کو چھوڑے گا اور اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی طاقت کہاں تھی، اللہ اکبر، کیا ایمانی طاقت تھی۔ آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں تشریف فرمائے، ازواج مطہرات سے بات چیت کر رہے ہیں، خوشطبعی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سننے کے بعد ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے جیسے کہ جانتے ہی نہیں, جیسے کہ جانتے ہی نہیں. اس لیے کہ ایمانی طاقت عروج پر تھی, ایمانی طاقت عروج پر تھی. جی تو چاہتا ہے کہ اس بات کو مکمل کر لوں اور پھر نماز کو جاؤں, لیکن نہیں, ایمانی طاقت اتنی غالب ہوتی تھی کہ اذان کے کلمے کے سننے کے بعد اس کام میں مشغول نہیں رہتے تھے بلکہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یہ ایمانی طاقتیں تھیں. روم میں جب صحابہ گئے, صحابہ کا لشکر وہاں پہنچا تو رومیوں نے ایک شرارت چلی اور ایک چال چلی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ایمان ایسے مستحکم اور مضبوط ہیں کہ یہ اپنی نگاہوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, نظروں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. تو رومی ظالموں نے یہ کیا کہ انہوں نے نیم برہنہ عورتوں کو سامنے راستوں میں کھڑا کر دیا اور وہ برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی. تو جب مسلمانوں کے امیر کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے اور ہمارے خلاف یہ منصوبہ بنایا گیا, تو انہوں نے بس اپنے مسلمان بھائیوں کو خطاب کر کے کہا, ان اللہ سبحانہ وتعالی یأمرکم, اے ایمان والو سنو, تمہیں تمہارا پروردگار یہ حکم دیتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ 300 افراد تھے مسلمانوں کے, ایک فرد کی نگاہ بھی اوپر نہیں اٹھی, ایک آدمی کی نگاہ بھی اوپر نہیں اٹھی. یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی طاقت کا غلبہ ہے. خواہش ہے اندر سے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خواہشات نہیں تھی, ان کے پاس بھی خواہشات تھی, شیطان وہاں پر بھی تھا, وہاں پر بھی شیطان کی محنتیں تھیں, شیطان کی کوششیں تھیں, لیکن ایمان اس سطح پر تھا اور وہ طاقتور ایمان تھا کہ یہ خواہش ایمان کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی, ایمانی طاقت کے سامنے یہ خواہشات ٹکا نہیں کرتی تھی. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, فوری اس حکم کی تکمیل کیا کرتے تھے, خواہش جو بھی کہے کہتی رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کی مجلس میں اور ان کے جسم پر ایک چادر تھی اور وہ چادر ایسی تھی جس کا رنگ مناسب نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے دیکھا, ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا, کہا کچھ نہیں, بس ایسے دیکھا. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کو یہ چادر اچھی نہیں لگی, فوراً چلے گئے, جا کے اس چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیا. اگلی مرتبہ جب پھر نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے, آپ نے پوچھا چادر کا کیا ہوا, کہ اللہ کے رسول ضائع کر دی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیوں ضائع کر دی؟ کیوں؟ کسی گھر میں خاتون کو دے دیتے, آپ کے لیے مناسب نہیں تھی, عورتوں کے لیے ٹھیک تھا, شوخ رنگ, بڑکیلا رنگ ہوتا ہے, وہ رنگ تھا, آپ کے لیے اچھا نہیں تھا, گھر میں خواتین کو دے دیتے, وہ استعمال کر لیتی. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, جس کپڑے پر آپ کی ناپسندیدہ نگاہ پڑ جائے وہ میں گھر میں کیسے برداشت کروں گا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں, وہاں تو یہ جذبات تھے, آج اللہ کے رسول کے کتنے فرامین ہیں, کتنے ارشادات ہیں جو ہمارے گھروں سے, ہم ان کو اپنے گھروں سے سنتوں کو خود نکال رہے ہیں. کھلے کھلے صریح فرمان, صریح ارشادات, صریح آیات ہیں, اور ان آیات پر آج عمل نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان بہت بہت کمزور ہو چکا ہے, بڑے انحطاط کا شکار ہے ہم اس وقت. ہمارے اندر خواہشات کا غلبہ ہے, رسم و رواج کا غلبہ ہے, معاشرے کا غلبہ ہے. عورت کہتی ہے, خاتون کہتی ہے, پردہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. خواہش ہے, معاشرے کا غلبہ ہے, رسم و رواج کا غلبہ ہے. میں نقاب اوڑھ کر میں کیسے کسی مجلس میں جاؤں گی, لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے. اللہ اکبر. تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے, بڑی زیادتی کی بات ہے. ایک دن ایک دوست بتانے لگے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ کہا کہ کسی نیک اور پاک دامن اور نیک رشتہ مجھے چاہیے, جو باپردہ ہو, بحیا ہو, باپردہ ہو. تو گھر کی والدہ نے ہنگامہ کر دیا, ارے بیٹے, ایسا رشتہ کرو گے جو باپردہ ہوگی اور جو نقاب بھی لگائے گی, وہ گھر میں پھر کیا ہوگا, زندگی کیسے گزرے گی اس کی. گھر میں آپ کے بھائی بھی ہیں, گھر میں ہمارے دیگر رشتہ دار بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, سب کے سامنے وہ کیسے آئے گی پھر؟ اس کو آنا ہے سب کے سامنے, اور نہیں آئے گی تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی. آج یہ تصور ہو گیا ہے کہ پردے کے ساتھ اور بحیا طریقے سے عورت کا زندگی گزارنا ناممکن ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں سنو، اگر یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول، ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سارے احکام اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اگر یہ باتیں ناممکن ہوتی، انسان کی طاقت اور دسترس اور قدرت سے باہر ہوتی، تو اللہ پاک کیوں حکم دیتے؟ کیا اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آج کوئی نیا دین آئے گا، نیا کلام آئے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانی بات ہے، یہ تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ پردہ تو اس وقت تھا، آج کل تو جدت کا زمانہ ہے، کوئی نئی نئی باتیں آئیں، یہ نئی باتیں ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، عورت کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ باپردہ ہو، عورت کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ بانقاب ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا مزاج تھا دین پر عمل کرنے کا، قیل قال کرنے کا نہیں تھا، جو اللہ کا حکم آ گیا، جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ارشاد آ گیا، بس عمل کیا اسے۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ پردہ جو گھر میں لٹکا ہوا ہے، اس پردے پر کوئی تصویر ہے۔ آپ علیہ السلام واپس چلے گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیوں، آپ کو کیا چیز ناپسند لگی میرے گھر میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور یہ تصویر ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آتے جہاں کتے موجود ہوں اور جہاں تصویریں موجود ہوں۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں آویزاں تصویریں سامنے لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ایک ضرورت کی تحت، مجبوری کے تحت اگر کوئی آدمی بنواتا ہے، اس سے سروکار اور اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت یہ چیزیں آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، پھر اللہ پاک کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ جب اللہ پاک کی رحمتیں نہیں آئیں گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو گھر کے اندر فسادات پیدا ہوں گے، پھر صلح رحمی کے جذبات مٹ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کا ان آیات بینات میں یہ حکم ہے کہ تم اعلیٰ اخلاق کو اپناؤ، اور اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی برا بھی کرے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ اس کے ساتھ اچھا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر اللہ پاک کی بخشش اور مغفرت چاہتے ہو تو پھر وہ اسی میں ہے کہ تم صلح رحمی کرو۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے اچھا بہترین عمل کون سا ہے؟ بتایا، ایمان سب سے اچھا عمل ہے، اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد نماز، اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا، اچھے اخلاق۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ دو اعمال ہوں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کون سے دو اعمال؟ فرمایا، خاموش رہنا اور اچھے اخلاق کا اپنانا، خاموش رہنا اور اچھے اخلاق کا اپنانا۔ تو اچھے اخلاق یہی ہیں، اس لیے گھروں کے اندر جہاں فسادات ہیں، جہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، ساس بہو میں اور نند بھاوج میں، یہ اختلافات ہونا یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ جہاں چند برتن ہوتے ہیں ٹکر جایا کرتے ہیں، مختلف طباعے اور مختلف مزاج اور طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ فطرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اختلاف ہونے کے بعد اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرو، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کی جانب سے پاک کر لیا کرو، اور دل کے اندر حسد اور کینے اور بغض کے بڑے بڑے انبار نہ لگایا کرو، جس سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ عورتوں سے جب حسد نکلتا ہے اور پھوٹتا ہے، اور یہ عورتوں سے حسد اور بغض اور یہ بگاڑ اور یہ اختلاف پھر مردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دو بھائی بے انتہا آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تین چار بھائی آپس میں بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ محبتیں کم ہو جاتی ہیں، وہ محبتیں بٹ جاتی ہیں اور نفرتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا سبب بنا؟ مال سبب بنا۔ کیا سبب بنا؟ عورتوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کیا سبب بنا؟ بچوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ اچھے اخلاق اپنائیے، آپ اچھے اخلاق اپنائیے، اور اگر زیادتی ہو جائے گھر میں، ایک گھر میں رہنے والے چند افراد ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور ظلم بھی کر لیں، تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ معافی سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بخشش کرے؟ ولیعفو ولیصفحو، بخشتے رہو، معاف کرتے رہو، جو معاف کرتا رہے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو معافی کو لازم پکڑیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئیں، اور آپ جانتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، تو آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا جو اعلان تھا وہ معافی کا اعلان تھا، کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے گلے مبارک میں اوجڑی ڈالی، جنہوں نے گلے میں پھندے ڈال کے گھسیٹا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اذیت دی اور مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، سب کے لیے کیا حکم دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں چاہتا، کسی قسم کا بدلہ نہیں لوں گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اور آپ جانتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، اور بچھڑنے کا سبب کیا ہے؟ وہ برادران اور بھائی بنے، اور جب ایک طویل عرصے کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھائیوں سے اور والد محترم سے ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس موقع پر سب سے پہلے کلمہ یہی کہا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کروں گا، تم نے مجھے باپ سے کاٹا ہے، باپ سے جدا کیا ہے، خاندان سے کٹا اور ملک میں نے چھوڑا، اور میں غلامانہ زندگی، غلامی کی زندگی میں نے گزاری، اللہ پاک نے اس کے بعد مجھے عزتیں دی۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی جتنا معاف کرتا چلا جائے گا، دباتا چلا جائے گا، اللہ پاک اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح عزتیں عطا کریں گے، اسے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح عزتیں عطا کریں گے، اور ہر بات میں انتقامی کاروائی جس کے اندر موجود ہوتی ہے، انتقامی جذبات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر نکتہ چینی کرنا، انتقامی جذبات دل کے اندر لے کے بیٹھ جانا اور عیوب کو اچھالنا، اس سے معاشرے کے اندر بربادی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ گھر کی خواتین کے اختلافات مردوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر مردوں کے اختلافات پھر پورے خاندان میں پھیلتے ہیں، اور دو خاندان آپس میں پھر بھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعت ان یؤتوا اولی القربا، کہ اہل فضل، نیک صلحاء، اچھے سمجھداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں اور جن پر وہ خرچ کر رہے تھے کسی قسم کے اخراجات کو روکیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، انہیں اخراجات کرتے رہنا چاہیے۔ جب دینا اللہ کی رضا کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من اعطا للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے دیا، واحب للہ، محبت کی تو بھی اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے رکھا، فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ چار باتیں ایمان کی تکمیل کی بتائی ہیں، دینا اللہ کی رضا کے لیے، کہیں بھی خرچ کرو، اور دینے سے مراد یاد رکھیے گا صرف مال ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، کسی کو محبت دینا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے تعلق قائم کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی بیمار کے گھر میں بیمار پرسی کے لیے جانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو جو ہے زبان سے حوصلہ افزائی کا کلمہ کہنا یہ بھی کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور نہیں کر رہا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، منع کر رہا ہے، کسی نے پیسے مانگے ہیں، قرض مانگا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ لے کر، قرض لے کر ناجائز کام میں استعمال کرے گا، روک دو، یہ منع کرنا کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے، اور محبت اللہ کے لیے، اور نفرت ہو تو اللہ کے لیے، اس کسی انسان کی ذات سے نفرت نہیں ہے، یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی سے ہم نفرت کریں گے، اس کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے، یہ نفرت اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ چار خوبیاں پائی گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔